الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ سے ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں یہ جمعے کا دن ہے اور اس کو محض اس لیے جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے تو واقعی جمعۃ الوداع ہے کہ اس کے بعد میں انہیں آئندہ سال ہی آنا پڑتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، خاص اس نام سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت جس کو سورہ جمعہ کا نام دیا گیا، اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. اور اس جمعہ کا نام لے کر، اس دن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے بعض احکام ارشاد فرمائے، جس میں دو حکم سب سے زیادہ اہم. ایک تو یہ کہ فرمایا کہ جب اذان ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف جاؤ. دوسری اہم بات یہ کہ اس موقع پہ خرید و فروخت بند کر دو. اور اسے یوں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا. اے ایمان والوں، جب جمعے کی ندا یعنی اذان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ. یہاں دوڑنے کا معنی کیا ہے وہ آگے عرض کیا جائے گا. وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. یہ تو اس کا مرادی معنی. اب آئیے اسے جمعہ کیوں کہا گیا. یہ جمعہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اور آپ اردو میں کہتے ہیں لوگوں کو جمع کرنا یا لوگوں کا اجتماع، اسی سے یہ لفظ جمعہ بھی کہتے ہیں. کہ اس کو جمعہ صرف اسلام ہی میں نہیں کہا گیا، اسلام آنے کے بعد ہی نہیں کہا گیا، اس سے پہلے بھی اس کا نام جمعہ. تاریخ کو اگر کھنگالا جائے، معتبر تفاسیر کو سامنے رکھا جائے، تو اس کی میں ایک بات جو قدر مستند ملتی ہمیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد، شجرے کے اعتبار سے ان کا نام حضرت کعب بن لوئی، حضرت کعب بن لوئی لوگوں کو اس دن جمع کرتے. اس کا ایک نام اسلام آنے تک اسے جمعہ بھی کہا جاتا رہا، مگر یہ لفظ اتنا مشہور نہ تھا، اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، عروبہ، اور عروبہ جمعہ ہی کو کہتے. تو یوم العروبہ اور یوم جمعہ، ایک دن ہفتے میں وہ لوگوں کا اجتماع کرتے تھے حضرت کعب. اور یہ اتنی پرانی بات ہے کہ علماء نے نہایت چھان پھٹک کر ان کا شجرہ جب بیان کیا تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا، حضور کی بعثت، حضور کے تشریف آوری سے 560 برس پہلے وہ گزرے اور وہ اجتماع کرتے. وہ اجتماع کیا کرتے، کیا احکام بیان کرتے، لوگوں سے کیا آواز کہتے، کیا گفتگو کرتے. مفسرین نے ان کی گفتگو جو نقل فرمائی، بعض ان کے عربی اشعار بھی ہیں اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے. وہ تمام لوگوں کو صرف اس لیے جمع کرتے اور اس کا اجتماع جمعہ ہی کے دن کرتے، اور انہوں نے ہی اس کا نام جمعہ رکھا، اگرچہ اسے یوم عروبہ بھی کہا جاتا تھا. اس اجتماع میں لوگوں کو واعظ اور تلقین یہ کرتے کہ لوگوں، اللہ کا ایک محبوب رسول آنے والا ہے، گویا جس کے لیے کائنات بنی ہے، جس کے لیے سب کچھ سجایا گیا، وہ اللہ کا آخری نبی آئے گا اور آنے والا ہے. میں تم سے واعظ یہ کہتا ہوں کہ تم اگر اپنے دور میں اسے پاؤ، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا. اور وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے، کاش کہ مجھے وہ وقت مل جاتا جب قریش ان پر مظالم ڈھائیں گے، قریش جب ان کو پریشان کریں گے، تو میں یقیناً ان کی حمایت اور ان کی مدد کرتا. تو ہر جمعے لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی بعثت اور حضور علیہ الصلات والسلام کی آمد کا تذکرہ کیا کرتے. بہت ممکن ہے آج کل کا طالب علم یہ کہہ دے یہ تو بنی اسرائیل روایات ہیں, ان پر کیا کان دھرنا اور اس پر کیا ایمان لانا, یہ تو مان لیا جائے کہ یہ بنی اسرائیلی روایت یا سینہ بسینہ چلی آئی, مگر جب اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کر رہا ہو تو پھر تو یہ بات بالکل قوی. بارہ آپ نے سنا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کائنات کے بنانے سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح اور انہیں جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا, ان سے ایک میثاق لیا, اور وہ یہ ہے اے گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تم دنیا میں جاؤ گے تو دنیا میں جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا تمہارے بعد میں ایک ایسا رسول تشریف لائے گا کہ جب وہ آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ان پر ایمان لانا وَلَا تَنصُرُنَّ اور ان کی مدد کرنا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہر نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کرتا رہا, یہاں تک کہ حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ گر ہوئے, سورہ صف ملاحظہ فرمائیے, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں اعلان کیا مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کہ میرے باپ ایک نبی آنے والے جن کا نام احمد ہوگا. اس لیے معلوم ہوتا ہے کعب ابن لوئی جو یہ فرمایا کرتے کہ ان قریب اللہ کا وہ محبوب آئے گا اور تم اس کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا, یہ بالکل درست بات ہے, اور انہوں نے ہی اس کا نام جمعہ رکھا, اور اسی طریقے سے یہ جمعہ یوم عروبہ کے طور پر مشہور ہو گیا. اب آئیے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب پڑھا گیا اور اس کا سہرا کس کے سر ہے کہ جنہوں نے جمعہ کا اجرا کیا. عزیزان گرامی کتب حدیث میں اور تفاسیر میں ہمیں حضرت مصعب ابن عمیر کا نام ملتا. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے دانشمند آدمی, بہت بہترین یعنی مبلغ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی اس جگہ جسے آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اس زمانے میں اسرے یسری کہا جاتا, یہاں کوئی آدمی جائے وہ بیمار پڑ جاتا, یہاں کی آب و ہوا لوگوں کو بڑی نقصان کرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا, ایک اچھے مبلغ ایک اچھے سمجھدار آدمی کو تجویز کیا, آپ کی نظر کرم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب, آپ کو یثرب بھیجا تاکہ وہ حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے. حضور علیہ السلام ابھی مدینہ شریف میں جلوہ گر نہیں ہوئے کہ اپنے قدم مبارک سے یثرب کو طیبہ بنائیں, ابھی تو آپ کی تمام تر سرگرمیاں مکہ مکرمہ میں تھیں. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ یہ جب وہاں رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا, اسلام اور ایمان کی دعوت دی. مصعب ابن عمیر ایسے اچھے مبلغ تھے کہ سبحان اللہ آپ کی تبلیغ سے وہاں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے, ایک بات تو یہ رہی کہ حضور کو دیکھنے کے لیے ان کی نظر تڑپتی, مگر حضور کا پیغام اتنا بہترین تھا, حضور کا وہ پیغام محبت تھا کہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا, اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا حلقہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا پیدا ہو گیا. علماء فرماتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر کی عقل, ان کی دانش, ان کے فہم میں اس طرح رہنمائی کی, ایک یہود ایک نصارہ, دیکھو یہودیوں نے اپنا دن متعین کر لیا, نصارہ نے اپنا دن متعین کر لیا, اگر ایسا ہو کہ مسلمان بھی ایک دن اپنا متعین کریں, اور جس طریقے سے یہ ہفتے کو جمع ہوتے ہیں, جس طریقے سے یہ اتوار کو جمع ہوتے ہیں, مسلمان بھی ایک دن جمع ہو, اور اسی طرح اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں اور تبلیغ کریں، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ یہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ عزیزان گرامی ارادہ کیا۔ ایک بات جو صحابہ میں زیر غور رہی کہ ایک دن تو ہونا چاہیے، مگر یہ طے ہے کہ وہ اتوار بھی نہ ہو اور ہفتہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ اتوار اور ہفتہ کو تو یہودیوں نے اپنا دن بنا لیا، اس کے علاوہ کوئی دن ہونا چاہیے۔ ان کے ایمان اور فراست نے یہ رہنمائی کی، انہوں نے اپنے اجتماع اپنی نماز کے لیے یوم عروبہ جسے جمعہ کہا جاتا، یہ دن انہوں نے متعین کر لیا۔ اس دن متعین کرنے کے بعد صحابہ کرام تک پیغام کو پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد مصعب ابن عمیر کی قیادت میں پہلا جمعہ عزیزان گرامی ادا کیا گیا، یعنی انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ جمعہ اس طریقے سے مقرر کیا۔ اور حضرت اسد ابن زرارہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ پڑھا اور سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ تھا وہ پہلا جمعہ اسلام میں جو سرزمین یثرب پر عزیزان گرامی ادا کیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضور ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے اب یثرب کی جانب جب مائل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام سینکڑوں صعوبتیں پریشانیاں جو سفر کی ہیں ان سب سے نبرد آزما ہوتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے جس کا نام حبا، یہ مدینہ منورہ کے بالکل مضافات میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا۔ معروف روایت یہ ہے کہ حضور قبا شریف میں جب قیام کرتے ہیں، پیر منگل بدھ جمعرات، یہ چار دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رہا۔ جب قبا شریف آپ پہنچے، آپ کے پہنچنے کی خبر یثرب میں پہنچ گئی، وہاں کے لوگ مغرب تک جس راستے سے قافلے آتے اس راستے پر وہ دھیان دیتے، حضور کا انتظار کرتے۔ جب سورج غروب ہو جاتا اب سمجھ جاتے کہ حضور تشریف نہیں لائیں، اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ یہاں حضور نے پیر منگل بدھ جمعرات یہاں کیا کام کیا؟ سبحان اللہ، قبا شریف میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور وہ مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسی مسجد ہوگی کہ جس میں سید الانبیاء امام الانبیاء خود گارا لگا رہے ہوں، خود پتھر جو ہیں اس کو سجا رہے ہوں، اور اس طریقے سے یہ عمارت جب کھڑی ہونے لگی، رب کریم نے اس عمارت کے بارے میں فرمایا یہ مسجد قبا، اس کا بنیاد اور اس کی عمارت یہ تو وہ ہے کہ جس کا تو سنگ بنیاد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھا گیا۔ حضور نے یہ مسجد، جیسے اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوتی اس کا رواج تھا، حضور نے وہ مسجد تعمیر کی، اور اب جمعے کے دن صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا شریف سے یثرب کی جانب کوچ کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ اپنی برکت والے قدموں سے اس کو طیبہ بنا دیا جائے، اس کو مدینہ بنا دیا جائے۔ یہاں جب حضور نے مسجد کا بنیاد سنگ بنیاد رکھا، ایک مسجد ہلکی پھلکی تیار ہو گئی۔ اب دیکھیے وہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر قرار پایا۔ اب مجھے بتائیے، ایک آدمی عمرہ کرنے کا اہتمام انصرام کرے تو فی زمانہ اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، پاسپورٹ بنائے، چکر لگائے، ٹریول ایجنٹوں کے پاس جا رہا ہے، امبیسی جا رہا ہے، سینکڑوں جتن کرنے کے بعد اب جا کر کے اس کی باری آتی ہے کہ وہ عمرہ ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات بے شمار احادیث سے یہ مترشح ہے، یہ ترشح ہے کہ جو شخص اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لے، یعنی دو رکعت نماز ادا کر لے، اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر۔ اچھا غور کیجئے ذرا، جو مقام مصطفیٰ سے آشنا نہیں، مقام مصطفیٰ سے شناسا نہیں، وہ اس بات پر ذرا غور کریں، اس مسجد میں ایک نماز یعنی دو رکعت کا پڑھنا اتنا ثواب ایک عمرے کے برابر، کیا وہ جگہ کوئی جنت کا کوئی ٹکڑا ہے کہ جسے جنت سے لا کر یہاں رکھ دیا گیا، یا اس کی بنیادیں میں پتھر بہت عمدہ قسم کے ہیں، نہایت بہترین قسم کے رنگ برنگی پتھر ہیں، کیا بات، کیا وہ نقش و نگار کے اعتبار نہایت ہی مرقع اور مسجع ہو، کیا وہ اس میں خوبی ہے؟ کھنگالیے، تلاش کیجئے کہ اس میں خوبی کیا. عزیزان گرامی, جب آپ ان خوبیوں کو تلاش کرتے کرتے تھک جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں سوائے ایک خوبی کے اور کیا خوبی ہو سکتی ہے, اور وہ خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا دست حق پرس لگ گیا, حضور کا ہاتھ مبارک لگ گیا. آپ نے وہاں اللہ کے گھر بنانے کا ارادہ کر لیا, اپنے ہاتھ سے گارا اور اپنے ہاتھ سے پتھر رکھے, تو لیجئے سبحان اللہ, اب وہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے جناب ایک عمرے کے برابر قرار پایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ظہر کا وقت کچھ باقی تھا, قبا شریف سے اب آپ مدینہ منورہ کی جانب مائل. ایسا تھا ایک چھوٹی سی آبادی جو بنی سالم کہلاتی تھی, بنی سالم میں آپ جب پہنچے وہاں بھی لوگوں نے استقبال کیا. حسن اتفاق کہیے کہ وہاں عین ظہر کا وقت آ گیا, بنی سالم کی بستی میں جمعہ کا یعنی ظہر کا وقت آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ظہر نہیں پڑھی, بلکہ حضور علیہ السلام نے وہاں سب سے پہلا جو حضور کا جمعہ ہے وہ آپ نے ادا فرمایا. جمعے کی نماز وہاں پڑھائی, خطبہ دیا, نماز پڑھائی, اور وہاں کے احباب سے ملاقات کے بعد اب ایک مناسب وقت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی جانب جناب جلوہ گر ہوئے. پھر وہ واقعہ سارے آپ کے ذہن میں ہیں, کیسا والہانہ استقبال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل مدینہ نے کیا, بنی نجار کی بچیوں نے نعت پڑھ کر حضور کا کیسا خیر مقدم کیا, اور حضور فرماتے ہیں ہر شخص اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے ہے کہ آپ ہمارے مہمان بن جائیں, ہمارے مہمان بن جائیں. آپ نے فرما دیا میری اونٹنی جس پر کہ میں سوار ہوں اسے اذن مل گیا, یہ جہاں رکے گی میں اس کا مہمان ہوں گا. میری معلومات کے مطابق پورے مدینہ منورہ میں سب سے غریب ترین آدمی حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ عنہ. یہ اونٹنی قدرتن وہاں جا کر ٹھہر گئی اور اشارہ مل گیا کہ حضور کو یہی رہنا, فرما ہم ابو ایوب انصاری کے مہمان بنیں گے. چنانچہ یہ شرط حضرت ابو ایوب انصاری کو عزیزان گرامی حاصل ہوا. وقت اجازت نہیں دیتا, حضرت ابو ایوب انصاری میں کیا وجہ تخصیص تھی کہ انہی کے حضور مہمان بنے, ہم نے بات تصریحات میں پڑھا, شیخ محقق نے بھی کچھ اشارے دیے اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار محبوب میں, علامہ امام سمہودی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کا کچھ حصہ اپنی کتاب وفاء الوفا میں نقل کیا. ہوا یہ اصل میں ایک واقعہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آپ نے سنا کہ ہوا پر تھی, جناب جنات پر بھی حکومت کرتے, چرن پرن پر بھی آپ حکومت کرتے, ہوا کو حکم دیتے اور ہوا آپ کو اڑا کر لے جاتے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کا گزر اس مدینہ منورہ کی وادی سے ہوا, یہ بشارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دی تھی کہ ہمارے بعد ایک نبی معظم تشریف لائیں اور یہ ان کی سکونت کی جگہ ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بعد لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے, اور اس نیت سے کہ پیغمبر اور آخر الزمان اگر جلوہ گر ہوئے ہم ان کا دیدار کریں, ان کے دامن سے وابستہ ہوں گے. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ تمام حضرات صدیاں بیت گئیں ہزاروں سال, مگر نسب کے اعتبار سے ابو ایوب انصاری ان کی اولاد میں سے تھے جن کو یہ انعام ملا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مہمان بنے. غرض عزیزان گرامی, اب یہ حضور علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں اس طریقے سے جمعہ جاری ہوا, یہ تو اس کے اجرا اور اس کی ایجاد کا معاملہ تھا. اب آئیے جمعے کی خصوصیات, وقت اتنا نہیں ہر ہر حدیث پر مفصل گفتگو کی جائے, تمام حدیثوں کا نچوڑ ہم بیان کرتے. ایک تو فضیلت حضور نے جمعے کی یہ بیان کی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, جن صحابی سے حضور مخاطب تھے فرما تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے, اور جمعے ہی کا دن تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور اذن سے جنت میں داخل ہوئے. جنت میں جانے کے بعد ان سے ایک سہو ہو گیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے. بعض لوگ جو نبوت کا ادب نہیں جانتے وہ کیا کہتے ہیں کہ جمعے کے دن جنت سے نکال دیے گئے. جب ان سے ایک سہو ہوا تو وہ جناب جمعے کے دن جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر بھیجے گئے. ارے بھلے مانس, اگر وہ گندم نہ بھی کھاتے تو کیا ہمیشہ وہ جنت کے لیے بنائے گئے؟ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا. کیا وہ آسمان کے لیے خلیفہ؟ کیا وہ جنت کے لیے خلیفہ؟ وہ تو بنائے گئے تھے زمین کے لیے, تو زمین پر تو ان کو آنا ہی تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ یا زمین پر جمعے کے دن تشریف لائے اور اپنے اس نسیان اور بھول پر زارو قطار رو رہے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ رونے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا, جو ہماری یہاں سیرت کی معتبر کتب میں موجود شیخ محقق نے نقل فرمایا, علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا کہ جب ایک مرتبہ انہیں یہ یاد آیا اپنا واقعہ, اسی دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا اور یہ دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طفیل میری اس بھول کو معاف فرما دے. رب کریم نے فرما, آدم ابھی تو ہم نے اسے پیدا بھی نہیں کیا, تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا حبیب, تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا رسول ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالی جب تو نے مجھے پیدا کیا, میری قالب میں جب تو نے روح پھونکی, میری جب آنکھیں اٹھی تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرصع ہوگا, میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرقع ہوگا, میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام منقش ہوگا, وہی جو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. رب کریم فرما, آدم تم نے سچ کہا, اگر ہم اپنے حبیب کو نہ بناتے تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتے. اور آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی, فرما وہ بھی جمعہ ہی کا دن ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, میرے غلاموں سوائے انسان اور جن کے کوئی ایسی مخلوق نہیں جو سورج نکلتے نہ گڑ گڑاتی ہو نہ پناہ مانگتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب. اس کی وجہ یہ ہے, حدیثوں میں فرمایا گیا کہ قیامت جب قائم ہوگی, سور جب پھونکا جائے گا وہ بھی جمعہ ہی کا دن ہوگا. ایک سور تو اس لیے پھونکا جائے گا, یہ آسمان سب تباہ ہو جائیں, یہ سب کے سب لوگ مر جائیں, یہ سارا نظام اس طریقے سے ہوگا جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, یہ سارا نظام جو ہے یہ جناب تتر بتر ہو جائے گا, سارا کی کائنات جو ہے وہ زیر و زبر, اور یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگیں, یہ بھی جمعہ ہی کے دن ہوگا. اور اس کے بعد تمام لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ دوسرا سور بھی جمعہ ہی کے دن پھونکا جائے گا کہ جس میں لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس دن ہم سب پر رحم اور کرم فرما دے. ضمناً باتیں آ رہی وقت کی کمی کی وجہ, اور آئیے, قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. تو فرمایا کہ جب اس کا دن طلوع ہوتا ہے, ہر جانور چرن پرم یہ سمجھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کا دن ہو, سب کے سب توبہ اور استغفار میں لگ جاتے ہیں. البتہ انسان اور جن یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس میں دونوں مخلوق میں آپ نے دیکھا کہ سرکش قسم کے لوگ ہیں. ہمارا حال یہ ہوتا, جانور کو اللہ کی پناہ مانگتے کہ سورج نکل رہا ہے اللہ خیر کرے کہیں ایسا نہ ہو یہ قیامت کا دن ہے, اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اللہ اکبر. ہم میں کہ بعض لوگ صرف فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں, اور چونکہ رات پوری جاگتے ہیں اس لیے دن بھر سونے کا پروگرام ہمارا ہوتا, اللہ اکبر. یہ دن تو بڑے خوف اور خشیت میں گزرنا چاہیے. جانوروں میں اتنی عقل کہ جناب جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی, کہیں آج جمعہ کا دن تو نہیں ہے. صوفیہ مشائخ عمل یہ رہا کہ جمعہ کے دن وہ ذکر و اذکار کثرت سے کرتے. کیا کیا ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا, قرآن مجید کی تلاوت, روزہ, نماز فجر اور جمعہ. حضور علیہ السلام نے ایک عمل یہ بتایا, میرے غلاموں جب جمعہ کا دن ہو تو جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, کثرت سے درود بھیجا کرو. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم بھیجیں؟ حضور فرماتے تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا. عرض کی گئی کیا وصال کے بعد بھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے اجسام کو کھائیں، وہ تو قبر میں زندہ رہتے اور قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ گویا جمعے میں کثرت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا جائے. یہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت اپنی مسجدوں، ویسے تو ہر نماز میں درود شریف کی آیت پڑھ کر اور درود و سلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور پیش کرتے، لیکن جمعے کے دن آپ دیکھیے تمام دنیا کے اہل سنت کی مساجد میں بطور خاص جمعے کے بعد میں بطور خاص حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا. اس کی وجہ یہی کہ حضور علیہ الصلاۃ و سلام نے فرمایا کہ اس میں تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. اس کی جمعے کی فضیلت اور اس پر تعدیل دو چار باتیں اس میں بھی ہو جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن اچھی طریقے سے کوئی آدمی غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا، یعنی نہایت اہتمام کے ساتھ میں غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، اگر نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اپنے گھر والوں کو بھی خوشبو ملے اور پیدل چل کر جمعے کی نماز میں آئے. یہ حسب حال، اگر لوگ دور ہیں تو سواری پر آئیں، جو قریب ہیں وہ پیدل آئیں، پیدل چل کر آئیں، آنے کے بعد میں چپ چاپ سے آئیں، کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، امام کے قریب پہنچیں، لغو کام سے پرہیز کریں، وقت ملے تو تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، امام کا خطبہ کان لگا کر سنیں اور امام کے ساتھ نماز پڑھیں نہایت تمانیت کے ساتھ. فرمایا ایسی نماز پڑھنے والے کے لیے ایک قدم کے بدلے ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نماز کا ثواب، ایک سال کے روزے اور ایک سال کا ثواب ایک قدم کے بدلے. ایک اور حدیث اس سے ملتی ہوئی ہے کہ آدمی جمعے کی نماز میں اہتمام کے ساتھ آئے، اچھا غسل کرے، مسواک لگائے، خود بھی خوشبو ملے، لوگوں کو بھی خوشبو اپنے احباب کو لگائے اور آرام سے آئے، کسی کو اذیت نہ دے، امام کے قریب پہنچے. اس کے لیے جو پہلے آئے وہ ایسا جیسا اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کیا اور قربانی کیا. دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا کہ جس نے گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صدقہ کیا. تیسرے نمبر پر آنے والا ایسا جیسا بھیڑ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا. چوتھے نمبر پر آنے والا ایسا جیسے کہ مرغا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا. اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا. جتنا جتنے نمازی بڑھتے جائیں اس اعتبار سے اتنا ثواب کم ہوتا جائے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی اچھی طریقے سے آئے، جس کا ذکر میں نے کیا، اس طریقے سے آئے، کسی کو اذیت نہ دے، امام کے قریب بیٹھے اور اس کا خطبہ سنے، لغو نہ کرے، جب نماز پڑھے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو ہیں گناہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ تو حضور کی رحمت اور شفقت. لیکن فرما جو جمعہ نہ پڑھے، فرما لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ. اگر تین جمعے کسی نے چھوڑ دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ تک کہا گیا کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ علماء نے اس کی توجیہ کی، یہ جو فرما دیا گیا کہ وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے اور اس کے دل پر مہر لگ جائے، کیا تین جمعے نماز نہ پڑھے تو کیا کافر ہو جائے، بےمان ہو جائے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں تدبیر اس طریقے سے قائم کی جائے کہ کسی نے جمعے کو ہلکا حقیر جان کر اگر جمعے کو چھوڑا، ظاہر ہے کہ جمعہ ایک شاعر اسلام، اس کو اگر اس نے حقیر جانا اور اس کو اس نے چھوٹا اور ہلکا جانا تو ایسا شخص جمعے کو ہلکا جاننے والا، اسے معاذ اللہ حقیر جاننے والا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. باس کا استثنا ہے، اس زمانے میں غلام لونڈی ان پر جمعہ نہیں، خواتین پر جمعہ نہیں، بچوں پر جمعہ نہیں، مریضوں پر جمعہ نہیں، مگر تمام حضرات پر جمعہ فرض ہے اور تمام لوگوں کو جمعے میں چاہیے کہ نہایت اہتمام اور گویا اہتمام کے ساتھ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں. ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ اکبر، اس میں ایک ساتھ کہ جسے بندہ اگر پالے، جو اپنے رب سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اب وہ ساعت کیا ہے؟ بعض قوی روایتوں میں یہ ملتا کہ وہ ساعت مقبولیت تھی کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی. وہ ساعت کب ہے؟ کب شروع ہوتی ہے؟ کب ختم ہوتی ہے؟ فرمایا کہ حدیث میں امام جب منبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے, جب منبر پر بیٹھ جائے, منبر پر بیٹھنے کے بعد جب وہ سلام پھیر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی نماز کے تتمے تک خطبے سے لے کر خطبے کی اذان سے لے کر اور ایک طرف سلام پھیرنے تک وہ ساعت موجود ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے جو مانگے وہ اسے عطا کیا جائے. مگر یہ ذہن میں رہے, امام جب منبر پر بیٹھ جائے, منبر پر بیٹھنے کے بعد جب اذان ہو تو لوگوں کے لیے اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے, درود شریف بلند آواز سے پڑھنا بھی جائز, دل ہی میں پڑھیے, اور دعا اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور مفتاب قول یہ ہے کہ اس طریقے سے دعا بھی نہیں مانگے, اس لیے کہ خطبہ جو ہے وہ خطبہ بھی مثل نماز ہے, کوئی حرکت اس میں نہیں کریں. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہ کوئی اس وقت کسی قسم کی شرارت کرے جس کی سرزنش مقصود ہو تو کہو میاں چھپ رہو, خاموش بیٹھو, یہ بھی کہنے کی عزیزان گرامی اجازت نہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کو کہ آج جب امام خطبہ پڑھے اس وقت آدمی کو کیسا ہونا چاہیے, جب آیت پڑھے امام ان اللہ و ملائکتہ تو اس وقت درود شریف زور سے نہیں دل میں پڑھا جائے گا, اور جب خطبے کی اذان, دوسری اذانیں نہیں ذہن میں رکھ, خطبے کی جب اذان ہو خطبے کی اذان میں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبے کی اذان میں انگوٹھے چومنے کو بھی منع کیا, ساکت رہو بالکل, اس لیے کہ خطبہ بھی مثل نماز. یہ مت سمجھیے کہ صرف یہاں, اور مواقع پر تو حضور کا نام نامی اس میں گرامی اگر چوما جائے اس کے فوائد. حنفیوں کے بہت بڑے عالم مکی محقق علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد بھی تھے, ان کی کتاب ہے موضوعات کبیر. ملا علی قاری نے اپنے زمانے جتنی حدیثیں غلط موضوع گشت کر رہی تھی ان سب کا احتساب کیا اور بتایا یہ حدیث نہیں, یہ حدیث نہیں, یہ حضور پر جھوٹ باندھا گیا, یہ راوی پر جھوٹ باندھا گیا. ان تمام روایتوں کو بیان کرتے ہوئے اب آئے وہ اس حدیث پر کہ حضور علیہ السلام کے نام پر صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے. وہ روایت یہ ہے, حضور جلوہ گر, حضرت بلال نے اذان کہی, صدیق اکبر بھی حاضر دربار, جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے مل کر کے کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. دوبارہ وہ کلمہ حضرت بلال نے کہا قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ, انگوٹھے چوم کر کہا اللہم مکینی بسمے والبصر. حضور کی نگاہ پڑی صدیق اکبر پر, فرمایا جو آدمی ایسا کرے جیسا کہ میرے صدیق اکبر نے کیا کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے. حضور علیہ السلام کی نام اور تعظیم پر حضور فرماتے کل میں ان کا شفیع ہوں گا, لیکن آداب خطبہ میں فرمایا گیا کہ ان کو نہ چوما جائے. اور دیگر آثار تو اپنی جگہ, یعنی یہ کہ جب بھی حضور کا نام لیں انگوٹھے چومے جائیں, خصوصاً اذان اور اقامت میں. ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں ہمیشہ جو آدمی ایسا کرے کبھی اندھا نہیں ہوگا, آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا, آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا. آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ حضور کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں نازل فرمائے گا. یہ بات ضمناً آ گئی, میں عرض کر رہا تھا خطبے کو کان لگا کر کے سننا, نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنا کتنا بڑا ثواب, اور یہ کہ خطبے کی اذان سے امام کے سلام پھیرنے تک وہ ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اپنے مانگنے والے کو دیتا. پھر ایک بحث یہ چل نکلی کہ جمعے کی وہ آخری سات سے مراد سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر اور مغرب کے درمیان. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب احسن الضیاء پر جو حاشیہ تمام پر گفتگو کرنے کے بعد ترجیح تو اس قول کو دی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور گویا عصر کی نماز سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ دعا قبول ہونے کے لیے بہت عمدہ ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بات بھی درست ہے جو پہلے ہم نے بیان کی, اس پر بھی دلائل. لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ دونوں ساتوں سے محروم نہ رہے, یعنی جمعے کی نماز کے وقت بھی دعا کرے اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے بھی وہ دعا کرے, اور جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے. عصر میں تو موقع ہے کہ ہم جتنا گڑ گڑا جتنا احو زاری کریں جیسے چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, مگر خطبے میں نماز کی حالت میں ہاتھ پھیلانے کی تو ضرورت نہیں, منہ سے کہہ بھی نہیں سکتے, لہذا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال بھی جانتا, جو فرشتے اس پر مامور وہ تو تمہاری دل کی بولی بھی جانتے, لہذا یہ دعا کی جائے. آپ یقیناً ذہن میں ہوگا ہر آدمی اپنے حال کے مطابق دعا کرتا ہے, مگر ایسی دعا کریں کہ جس سے دنیا اور آخرت سمر جائے. اے اللہ تبارک و تعالی جیسے تو نے رمضان اپنی رحمتوں سے ہمیں عطا فرما, بار بار ایسے رمضان عطا فرما, شب قدر کی برکت عطا فرما, جو نمازیں ہم نے پڑھی وہ قبول فرما لے, جو تراویح ہم نے پڑھی وہ قبول فرما, ایمان پر استقامت عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما. ہمارے والدین ماجدین اگر زندہ ہیں تو بالخیر ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما, ہماری اولاد کی عمر میں برکتیں عطا فرما, ہماری اولاد کو دیندار بنا, انہیں بھی اسلام اور ایمان پر استقامت عطا فرما, بیت اللہ شریف کی حاضری کی توفیق عطا فرما, سنہری جالیوں کے سامنے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار صلوات و سلام پڑھنے کا سامان فرما دے, وغیرہ وغیرہ جتنے مسائل, بےروزگار دنیا بھی جتنے مسائل, جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی دعا کو عزیزان گرامی سنتا ہے. یہ ایک جمعے کا ایک مختصر خاکہ جو میرے ذہن میں تھا, آخر میں ایک منٹ آپ کا اور لوں گا. شروع سے جو میری گفتگو سن رہے کم سے کم یہ بات منکشف ہو گئی, یہ ایک اہم دن ہے, اور اس دن سے نام سے ایک سورت کو منسوب کر دیا گیا, نماز اس میں نہ پڑھنے پر تادیب, پڑھنے والے پر ثواب. اب ہمیں اور آپ کو جمعہ حاصل کرنے کتنا مستعد ہونا چاہیے تھا, مگر میرے سوالوں کا جواب ہلکے پھلکی اس میں دے دیجیے آپ. جیسے آج ہم جمعہ پڑھنے اہتمام سے آئے, کیا ہر جمعہ ہم اسی طریقے سے پڑھتے؟ کیا ہم جس طرح تراویح کا اہتمام کرتے, کیا ہر نماز ہم اسی اہتمام سے پڑھتے؟ کیا عید کی نماز میں جس اہتمام سے آتے, کیا ہر نماز ہم اسی اہتمام سے پڑھتے؟ اللہ اکبر, یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کو اللہ روشن کرے. فرمایا کہ کوئی آدمی اگر جمعے کی نماز میں اتحیات میں بھی آ جائے, اتحیات میں بھی شامل ہو گیا, اب وہ کھڑے ہو کر صرف دو رکعت پڑھے گا, یعنی اسے جمعہ مل جائے. اور بعض علماء اس کے قائل, اور اس پر انہوں نے فتویٰ بھی دیا, کسی کی جمعے کی ایک رکعت چلی جائے دو رکعت چلی جائے وہ اتحیات میں شامل ہوا تو جمعہ گیا, اب اس کے لیے جمعہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے اب نماز ظہر کے نماز ظہر ادا کرے گا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, باوجود اتنی فضیلت اور باوجود اتنے انعام اور اکرام, جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو دیکھیے کئی لوگ اپنی نمازوں کو پورا کر رہے ہوں گے, کوئی اتحیات میں آیا, کوئی ایک رکعت کھڑے ختم ہونے کے بعد آیا, کوئی دو رکعت ختم ہونے کے بعد آیا. مجھے بتائیے سستی کب بنے گا کیا عزیزان گرامی؟ اگر نجات چاہتے اس دنیا اور آخرت میں فلاح چاہتے تو پیارے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو. جس طریقے سے رمضان اپنے نفس کو آپ نے نیکی کی جانی مائل کر دیا, خدا کے لیے ہر وقت اپنے نفس کو اسی طرح مائل رکھو, کوئی پتہ نہیں انسان کی آگ کب بند ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو دعائیں ہم کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, جو نمازیں ہم نے پڑھی اللہ قبول فرمائے. جیسا ہم نے تذکرہ کیا اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور ضرور اپنے لیے ان دعاؤں کو کیجئے جو آپ اپنے متعلق سوچتے ہوں, ملک کے متعلق, مسلم امہ کے متعلق, ان دعاؤں کو ضرور کریں تاکہ ہمارا وقت اس معاملے میں کارگر ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.